قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. ہم کتاب الامارہ میں انشاء اللہ تعالی حدیث نمبر ہم نے کہاں تک کیا تھا؟ سماع اور اطاعت تک.
12-11
تک. اوکے 12-11 تک ہم کر چکے تھے یا ٹھیک ہے؟ ہاں جی ہم ڈسکس کر رہے تھے اور یہیں پہ پھر ہم نے بات چھوڑی تھی کہ ہم اس حدیث سے کیا سمجھیں اور کہ کس کس زمانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہو رہا ہے اور یہ ہر زمانے کے ساتھ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کوئی اسپیسیفک ہی زمانہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ گزر چکا ہے بلکہ آج بھی آپ اس قسم کے حالات دیکھتے ہیں اور آگے اور زیادہ دیکھتے رہیں گے. تو ان چیزوں کو بہت پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کون ہے جو جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوئے اور وہ بلاتے ہیں جہنم کی طرف. اچھا جی، اب جی ہما غنی آپ بتائیں گی کہ کیا لڑائی کے وقت بیعت لینا موت کے اوپر، کیا یہ درست ہے اور کیا آج بھی لے سکتا ہے اس طرح سے؟
جی یہ درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لے سکتے ہیں، اور یہ آج کے زمانے میں اگر کوئی اسلام کے اوپر کوئی ایسا آتا ہے تو پھر ہم اس پہ جہاد کے لیے نکل سکتے ہیں، بیعت لے سکتے ہیں.
اور یہ کرنا کہ بھائی بیعت ایسے لینا کہ فلاں بزرگ کی بیعت کر لی، یہ بھی آج کل بہت ہے نا کہ اس کی بیعت کر لی، اس کی بیعت کر لی، اب ان کی لڑی میں شامل ہو گئے ہیں، اب ہم یہ ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے؟
یہ درست، یہ واجب نہیں ہے، مطلب یہ مستحب ہے لیکن لازم نہیں ہے کہ آپ ان سے کسی بزرگ سے بیعت لیں، لیکن یہ مستحب میں آ سکتا ہے.
یہ اس طرح سے، جزاک اللہ خیرن، یہ اس طرح سے اس بات کے اوپر بیعت لینا کہ اب ہم ان کی لڑی میں شامل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جناب جیسے مطلب یہ ہمیں چھڑا لیں گے وہاں پہ، یہ کوئی ایسی صحیح کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں کوئی امیر ہو اس سے بیعت لی جاتی ہے خلافت کی، یا اپنے اسلام کے اوپر بیعت لی جائے، یا یہ کہ کسی سے ہاں کچھ سیکھنا ہے، کوئی علم دین کا ہے، وہ ایک ہو سکتی ہے. لیکن ایسے ایک بیعت لینا کہ بس اس کے بعد ہم ان کے اس میں شامل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد بس یہ بس ان کے پیچھے ہم لگ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو ایسا کچھ چیز بھی نہیں ہے. اچھا جی یاسمین اقبال جی آپ بتائیں گی کہ جو بیعت ہے، بیعت صغرا اور بیعت کبرا کیا چیز ہوتی ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیعت کبرا ہے جو خلیفہ جو جیسے خلیفہ نے بیعت لی ہے کہ وہ خلیفہ چوز ہوئے تو انہوں نے بیعت لی، پھر ان کے امیر ان کے مختلف جو ملکوں میں امیر ہوں گے وہ بیعت لیں گے، تو وہ بیعت کبرا ہے. اور جو بیعت صغرا ہے وہ جیسے چھوٹی بیعت ہے مگر اس کائنڈ آف وعدہ بھی ہو سکتا ہے، مگر کبرا کو توڑنا بہت سخت گناہ ہے. اور کبرا وہ جو جی جی
بیعت صغرا کس چیز پہ ہو سکتی ہے؟
بیعت صغرا کوئی بھی جیسے کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، جیسے کچھ چند آدمی جیسے لے سکتے ہیں، مگر کبرا از ٹوٹلی ڈفرنٹ. وہ پورا ایک پورا وہ ہے سسٹم ہے جس کے حساب سے جو لی جاتی ہے. میں نے جو سر کا سنا مجھے یہی سمجھ میں آیا.
جو ہم یہاں پہ یہ جو سارا پڑھ رہے ہیں کہ بیعت توڑنے کا یا اس کا اتنا گناہ ہے، وہ کون سی بیعت ہے؟
دیکھیں ایک ہوتا ہے لکھا ہوا اور ایک ہوتا ہے عہد. عہد میں اور بیعت میں فرق ہے. عہد جو ہے وہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، مگر جیسے ہم کسی رینٹل سے کانٹریکٹ کرتے ہیں یا کسی بھی بینک سے کانٹریکٹ کرتے ہیں یا کچھ، تو وہ بیعت ہوتا ہے، وہ ہم توڑ نہیں سکتے، اس کی پنش بھی. اسی طرح اسلام میں جو خلفہ کا چوز ہوگا اور جب اس پہ بیعت کی جائے گی تو وہ مجموعی بیعت ہے، وہ بیعت کبرا ہوتی ہے، بڑی والی کبرا جو بڑی ہے، اس کے لیے توڑنا سخت گناہ ہے. اور جو عہد ہے وہ زبانی آپ توڑنا تو نہیں چاہیے، مگر اس کے لیے اتنی میرا خیال میں وہ نہیں ہے. ہے تو عہد کے لیے بھی میری یہ سمجھ میں استادہ.
بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. دیکھیں بیعت صغرا اور کبرا کا یہ ہے کہ دیکھیں صغرا، پہلے کبرا کا آپ کو بتا دوں کہ جب خلیفہ کوئی چوز ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پہ بیعت لی جاتی کہ ہم نے اس کو خلیفہ مانا، تو وہ یہ ایک بڑی بیعت ظاہرہ ہو گئی. اب وہ اس کے بعد پھر کسی بھی چیز پہ بیعت لی جا سکتی، ضروری نہیں کہ صرف لڑنے پہ ہی ہو، یعنی کوئی بھی بات کے اوپر کہ مثال کے طور پہ کہ ہم اپنے فرض ادا کریں گے یا ہم یہ کام کریں گے یا ہم لڑائی کریں گے آپ کے پیچھے یا ہم موت تک لڑتے رہیں گے یا کوئی بھی بیعت لی جا سکتی ہے, باپ بیٹے سے بھی ایک بیعت لے سکتا ہے, وہ عہد ہی کی یعنی وعدے کی ایک قسم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وعدے کی طرح ہی سمجھ لیں وہ بیعت ہے. تو وہ صغرا کہلائی, لیکن کبرا وہ ولی ہے. یہ جو ساری احادیث ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا کہ بھئی اگر آپ نے اس بیعت کو توڑا تو پھر اتنا بڑا ہے, پھر وہ یعنی غداری کا ایک اس کے اندر آ جاتا ہے, پھر وہ جھنڈے تلے اس کے ہوگا قیامت کے دن, غداری کا جھنڈا اس کے پاس ہوگا. تو یعنی وہ ساری بیعت کبرا ہیں, وہ صغرا نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کبرا بیعت ہے اور وہ بہت سخت گناہ ہے. گو کہ وعدہ ویسے ہی پورا کرنا ہے مگر جو اس کی انٹینسٹی ہے ظاہر ہے وہ زیادہ ہے اس سے. اچھا جی نسرین آپ بتائیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کیا صحابہ نے کبھی موت پہ بیعت کی تھی؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انہوں نے دعوے کے مقام پہ جو بیت الرضوان,
جی بیت الرضوان میں
اپنے موت کی بیعت کی تھی.
یعنی کیا مطلب ہے اس پہ؟
وہ کہ حضرت عثمان کے وہ چلے گئے تھے تو وہ واپس نہیں آئے تھے نا, تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی کہ موت تک یعنی زندگی جب تک رہے گی, سانس میں سانس رہے گی تو ہم لوگوں کے لڑتے رہیں گے.
صحیح, ٹھیک ہے, جب تک زندگی ہے ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے. اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک بیعت ایسی لی گئی تھی مگر بعض صحابہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کیونکہ آگے مسلمان ہی تھے, تو انہوں نے اس چیز کو نہیں پسند کیا اور انہوں نے یہ بیعت نہیں لی تھی کہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہم لڑیں اور موت تک لڑیں. تو یہ پھر درست نہیں اس طرح سے ہوتا. جی راحت آپ بتائیں گی کہ اگر ایک مسلمان کسی جگہ سے ہجرت کر جاتا ہے جو اللہ کی خاطر ہجرت ہوتی ہے تو کیا وہ واپس وہاں پہ اسی جگہ پہ آ سکتا ہے؟
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مہاجر اپنے وطن کو دوبارہ مطلب وطن بنا لینا حرام ہے. جب کوئی کسی علاقے سے ہجرت کرتا ہے نا تو دوبارہ اس جگہ پر آباد ہونا حرام ہے, جائز نہیں ہے, کیونکہ کچھ چیزیں جو فرض میں عمل بتانے میں آئی گئی تھی ان چیزوں سے بچنا ہی چاہیے, کیونکہ انسان پر لازم ہو جاتا ہے کہ جس علاقے کو اللہ کی خاطر چھوڑا جائے پھر دوبارہ آ کے آباد نہیں کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تھا نا مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا تو وہ ہجرت کرنا لازم ہو جاتا ہے پھر ان پہ.
صحیح, ٹھیک, جزاک اللہ خیرن. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ حالانکہ دوبارہ مکہ جب جیسے فتح ہو گیا, اسلامی حکومت قائم ہو گئی, اب کہنے کو وہ کہہ سکتے تھے کہ اب تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب تو وہاں پہ مسلمان ہی ہیں تو اب ہم واپس چلے جاتے ہیں. تو لیکن یہ چیز منع ہے کہ ہجرت جب اللہ کی خاطر کی جائے. اب ویسے تو ہم جیسے ہجرتیں اور بھی ہوتی ہیں, اور چیزوں کے لیے بھی ہجرتیں ہوتی ہیں, مثلا کوئی تعلیم کے لیے ہجرت کر کے کہیں چلا گیا, کوئی روزگار کے لیے ہجرت کر کے اپنا ملک چھوڑ گیا, اب ہم اپنے ملک چھوڑ کے کہیں اور بیٹھے ہیں. تو اب ہماری ہجرت اللہ کی خاطر نہیں ہے, اب اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے ملکوں میں جا کے رہ سکتے ہیں, لیکن جو ہجرت اللہ کی خاطر ہو پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس جگہ پہ جا کے دوبارہ نہ رہیں. جس وقت ناظرین آپ بتائیے کہ جس وقت مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد ہجرت ختم ہو گئی, اس کی کیا وجہ ہے؟
کیونکہ مسلمانوں کا راج ہو گیا یہاں پر, مطلب مسلمان اب مکہ جو ہے وہ مسلم کنٹری ہو گیا تو اب ہجرت کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے.
ہاں اب ہجرت ختم ہو گئی اس لیے کہ اب تو یعنی اس جگہ سے ہجرت تو اس لیے کی جا رہی تھی نا کہ یہاں پہ اسلام کو پریکٹس کرنا ممکن نہیں رہا تھا, مگر جب مکہ فتح ہی ہو گیا تو پھر اب اس کے بعد ہجرت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ جو اجر تھا وہ مطلب ویسا اب وہ اجر نہیں ہوگا. کوئی موو ہونا چاہے موو ہو سکتا ہے, وہ نہیں ہے منع کہ بھائی موو بھی نہیں ہو سکتے, مگر وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا. اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے؟
اس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ سابقون میں سے ہونا چاہیے, کیونکہ اگر بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گی پھر وہ اجر کھو دیتا ہے انسان.
جی شاباش. یہ دیکھیں یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ نیکی کا ایک موقع ہوتا ہے, کیا نیکی کے مواقع ہمیشہ نہیں رہتے. جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی چاہتا کہ میں ہجرت والا ہی اجر پالوں, ہجرت کا بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے, اتنا بڑا کہ یعنی جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا اس کے لیے تو یعنی پچھلے اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اب اتنا بڑا کوئی اجر حاصل کرنا اگر چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک موقع تھا. جب مکہ فتح ہو گیا تو اب لوگ جتنا مرضی چاہتے اسلام لے آئے تھے, جتنا مرضی چاہتے کہ ہمیں یہ نیکی کا موقع مل جائے, تو نہیں ان کو مل سکتا تھا. اب وہ ختم ہو گیا, اس کا دروازہ ختم ہو گیا, بند ہو گیا. اس لیے ہمیں یہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ہم سوچتے ہیں نا زندگی میں کہ ہمیشہ ہمیں نیکی کے مواقع ملتے رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ نماز کا موقع ملتا رہے, ہمیشہ ہمیں روزے کا موقع ملتا رہے گا, ہمیشہ ہمیں قرآن سیکھنے ہیں, تو اس لیے ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں اس چیز کو سمجھتے کہ نیکی کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بھی گیٹس ہوتے ہیں, سمجھ لیں ایسے. وہ گیٹ بند ہو گیا تو آپ کبھی ہو سکتا ہے دوبارہ نہ کھلے. تو جس وقت آپ کے پاس چانس ہو تو کر گزریں, اس کو ڈیلے نہ کریں, اس کو کل پہ نہ ڈالیں. موقع روز روز نہیں ملا کرتا, ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تو پھر یہ موقع بند ہو گیا تھا کہ کوئی بھی اس کے بعد مہاجر نہیں کہلایا. مہاجر اس وقت ہی کہلائے ہیں جس وقت آپ کو پتہ ہے جو لاسٹ ہجرت کرنے والے بھی کون تھے, اور مہاجر وہ تبھی تک کہلائے جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا. اس کے بعد کوئی مہاجر نہیں کہلایا. جب مدینہ سے مکہ چلا جائے, مکہ سے مدینہ چلا جائے, کہیں پہ بھی چلا جائے, وہ مہاجر نہیں کہہ جائے گا. چاہے مکہ مدینہ سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائے, وہ مہاجر نہیں کہلائے گا, ٹھیک ہے.
سزا جیسے وہ والی حدیث ہے نا, پانچ سے پہلے پانچ کا فائدہ اٹھا لو, وہ ایک بار بتائیں گی آپ, بہت ہی پیاری حدیث ہے وہ.
جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی کا کو غنیمت جانو موت سے پہلے, صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے, اور جو فرصت ہے اس کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے, کہ انسان کے پاس فراغت کے اوقات ہیں. فراغت کو بھی ہم ایک نعمت نہیں سمجھتے اور سوچتے ہیں میں تو بڑی بور ہو رہی ہوں, اس کے بعد جب مصروفیت آ جاتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا پھر اب تو میرے پاس موقع ہی نہیں ہے. بعض لوگ پہلے ٹائم ویسٹ کرتے جاتے ہیں, جب ان کے پاس بچے ہو جاتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, اور طرح کے یعنی ان کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, تو اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ آئے وہ بڑا اچھا موقع تھا, میں اس وقت کر لیتی. تو فرصت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تمہارے پاس مصروفیت آ جائے. پھر اسی طرح جو آپ کے پاس مالداری ہے اس کو غنیمت جانو فقر سے پہلے. اور ایک اور بھی چیز ہے, مجھے یاد,
صحت
تو ہاں جوانی کو شاید ہے کہ بڑھاپے سے پہلے. اب مجھے پانچویں میں خیال میں یہ جوانی کا کہ وہ بڑھاپے سے پہلے آپ غنیمت جانو. تو یہ پانچ چیزیں ہیں کہ جو انسان جس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے اس وقت ان کو غنیمت جانو, انسٹیڈ آف کہ وہ آپ اس چیز کے اندر پڑ جاؤ اور پھر ریگریٹ کرو کہ ایک وقت تھا جب میرے پاس موقع تھا اور میں نے اس موقع کو اویل نہیں کیا. ہمیں بہت زیادہ اس چیز سے یہ میسج ملتا ہے. اب دیکھو کوئی لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے اور وہ وقت کا بے شک بھلے ان کو پتہ بھی چل چکا تھا, لیکن وہ وقت کا ویٹ کرتے رہے. مکہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد یہ دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خواتین کی بیعت کا. خواتین کی بیعت کا جو ہم دیکھتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین سے بیعت لیتے تھے تو کس طرح بیعت لیتے تھے؟ نفیسہ آپ بتائیں گی.
جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ بس زبان سے جو بول کر لیتے تھے, ہاتھ پر بیعت نہیں لیتے تھے, اور ہاتھ کبھی نہیں چھوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, نا صرف زبان سے لیتے تھے.
یہ اس سے آپ کو کیا بات سمجھ آئی؟
مطلب یہی ہے کہ ہم کسی نامحرم سے جیسے ہاتھ وغیرہ نہیں سلام کرتے, ہاتھ وغیرہ نہیں ملا سکتے نا.
جی بالکل صحیح. اچھا, یہ اتنی بڑی اس بات کی دلیل ہے, حالانکہ بیعت آپ کو پتا ہے ہاتھ میں ہاتھ لے کے ہی کی جاتی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی یعنی امت کے سمجھ لیں باپ ہیں, نبی جو ہوتا ہے وہ باپ کی طرح سمجھا جاتا ہے, تو اپنی قوم کے وہ باپ ہیں, لیکن اس کے باوجود, اور آپ سے زیادہ پائس کون ہو سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا تھا جو غیر محرم عورت ہو. لیکن मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, अभी तक भी लोगों में ये कंट्रोवर्सी है, और अभी तक भी लोग कहते नहीं नहीं जब आप ऐसे हो तो इस तरह के उसमें नहीं, वो इस तरह से नहीं किया जाता और उस तरह से नहीं किया जाता, और आप जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते तो फिर आपको करना है या कुछ है, जबकि हमें ये इस चीज से मना, एक तरह से हमें ये पता चलता है कि ये हमारे लिए मना है कि हम हाथ मिलाएं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी का किसी गैर महरम औरत को छूना इससे बेहतर है कि उसके सर में कील गाड़ दी जाए, ये बेहतर है उससे कि वो किसी नामहरम औरत को छूए। अल्लाह अकबर। तो ये भी एक बैत का आप देखते हैं कि इसमें जो जो बैत के जिन चीजों के ऊपर बैत ली गई, आप ये देखते हैं कि ये भी एक बैत थी जो कि एक अमीर ले सकता है अपने लोगों से, ठीक है। तो ये भी ये बैत सुगरा फिर हो गई, और बैत कुबरा मैंने आपको जैसे बताया था कि वो खलीफा की बात को मानना। अच्छा, फिर हम देखते हैं जी नाहिद सिद्दीकी, फिर हम देखते हैं बलूगत की उम्र के बारे में कि बलूगत की उम्र यहाँ पे 14 साल बयान की गई है। क्या बलूगत की उम्र 14 साल होती है?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया है कि मर्दों की बलूगत की उम्र के लिए इस्लाम होता है और औरत की बलूगत की उम्र माहवारी से होती है।
जी, तो यहाँ पे फिर 14 साल क्यों कहा गया?
इसलिए कि 14 और 15 साल के दरमियान शुरू हो जाता है ना मर्दों के लिए कि वो कर सकते हैं, मतलब वो बलूग बालिग हो जाते हैं, क्योंकि इजाजत दे दी गई थी।
अच्छा, ये आप यहाँ पे ये देखना, जज़ाकअल्लाह खैरन, आप यहाँ पे ये देखना चाहिए कि यहाँ इस हदीस में बलूगत की उम्र नहीं बताई जा रही, बल्कि एक ऐसे बात की जा रही है कि उस वक्त उनकी उम्र 14 साल थी, वो उस वक्त बालिग हो गए थे, तो फिर वो उनको उस वक्त इजाजत नहीं मिली थी, जब वो 15 साल के हुए थे तो फिर उस वक्त इजाजत मिल गई थी, यानी 15 साल की उम्र में उनकी बलूगत हुई थी, तो 14 साल तक उनको बालिग नहीं समझा गया था। मगर ये इस बात की दलील नहीं है कि 15 साल पे ही बलूगत होती है और 14 साल पे बालिग नहीं होता, हर एक की बलूगत की उम्र फर्क है। इसलिए यहाँ से हम बलूगत की दलील लेना इसका मकसद नहीं है इस हदीस का, बल्कि ये इंडिविजुअल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट यानी उनकी फर्क हो सकती है, तो उसको इस चीज के ऊपर रख के ये हम यहाँ से दलील नहीं ले सकते। और हम ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समा व इताअत के ऊपर भी बैत ली थी, कि इसका मतलब फिर क्या है कि समा व इताअत के ऊपर बैत लेना। राशिदा कालिया, आप बताएंगी
जी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
ये जो जितनी जितनी ताकत है उसके हिसाब से लिए, जितनी जिसके पास ताकत है इंसान की वसत के हिसाब से जो इंसान में है उसके हिसाब से बैत ली गई थी ना, सुनना और अमल करना।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ये भी फरमाते थे कि जितनी तुम में ताकत है, यानी इतनी इस्तेआत जितनी तुम्हारे नाम, क्योंकि हर एक की ताकत एक जितनी
अलग अलग,
ठीक है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने और इताअत करने के ऊपर साथ ये भी फरमा दिया करते थे। जी कुलसुम, आप बताएंगी कि काफरों के मुल्क में क्या कुरान पाक नहीं लेके जाना चाहिए इस हदीस के मुताबिक?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
नहीं, ले जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में है कि जब ऐसे यानी जिस तरह के हमारे इस्लामी असासे होते हैं तो इससे ये पता चलता है कि यानी उनकी हिफाजत करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, तो एहतराम करना जो है वो लाजिम है। ऐसा नहीं है कि ले जा नहीं सकते, जैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं तो जाहिर है हमारे पास तो है ना सब कुछ, कुरान भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिदें भी हैं, सब कुछ है, तो ऐसी जगहों के लिए नहीं है ना।
ठीक है, शाबाश। अच्छा देखिए, आप दुनिया में अगर खुदा ना खास्ता आज भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे अगर आप कुरान करीम लेकर जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे वो आपसे लेकर और इसकी ये ना हो कि बेअदबी करें, तो फिर वहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए। कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसे लोग हों जिनके से आपको इस किस्म का खतरा हो, तो उनके सामने जानबूझ के ले जाके और अपनी यानी अल्लाह के कलाम की एक बेहुरमती करने की उनको भी आप एक दे देते हैं वजह। तो इसलिए जहाँ पे आपको पता है कि ऐसा कोई खतरा नहीं है वहाँ पे आप जरूर लेकर जाएं, लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि ये सही नहीं होगा, यहाँ पे मसला होगा कुछ, वहाँ पे आप नहीं लेकर जाइए। اور یہ اس میں صرف قرآن کریم ہی نہیں بلکہ اور بھی جیسے کتب یہ حدیث کی کتب ہوتی ہیں یا جیسے اور شاعر ہیں ان کا جہاں جہاں پہ بھی آپ کو ایسے لگے کہ کیونکہ ان لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس کا کیا احترام ہے اور ہمیں تو معلوم ہے اس کے بعد بھی اگر ایسی کسی جگہ پہ لے جا کے اور اس کو بعض جگہ پہ ایسے سنا گیا ہے کہ بعض جگہوں پہ مطلب وہ نہیں اس کا احترام کرتے اب آپ لوگوں کو خود بھی پتہ چلتا ہوگا کہ کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں نہیں وہاں پہ ہوتا تو وہاں پہ بہتر ہے کہ پھر ایسی چیزیں نہیں لے کے جائیں گے. اچھا جی اور کون ہے جس سے جی شہادی آپ بتائیں گی کہ گھوڑ دوڑ کرانا کیسا ہے اگر کیا یہ اسلام میں جائز ہے کہ گھوڑوں کی ریس کرائی جائے؟
جی یہ اسلام میں جائز ہے گھوڑوں کی ریس کرائی جا سکتی ہے.
یہ اتنی یہ گھوڑوں کی ریسیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر یعنی کروڑوں کا جوا کھیلا جاتا ہے اور ایسے کیا جاتا ہے تو یہ کیا صحیح ہو جاتا ہے؟
یہ صحیح نہیں ہے. دین اسلام میں یقیناً گھوڑوں کی ایک اہمیت ہے لیکن یہ ان کو اتنا تیار کرنا اور اتنے پیسے لگانا یہ صرف پھر ٹائم ویسٹ ہے.
اور یہ بھی بتائیے کہ یہ جو گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ خیر ہے خیر رکھی گئی ہے قیامت تک تو یہ کیوں کہا گیا؟
یہ جہاد میں کام آتے ہیں اس لیے جس سے جہاد کرائے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے دیکھیں ایک تو یہ ہماری ہمیں بات سمجھ آئی کہ ہاں گھڑ دوڑ کرائی جا سکتی ہے ریس کرائی جا سکتی ہے ان کے مقابلے کرائے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے مگر جو ہمارے ہاں آج ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی جوا کھیلا جاتا ہے یا بچوں کو اغوا کر کے ان کے اوپر بٹھایا جاتا ہے اونٹوں وغیرہ کے اوپر تاکہ وہ چیخیں چلائیں گے تو اونٹ تیز بھاگے گا یہ سبھی ناجائز چیزیں ہیں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. ہاں جس چیزوں کا اجر ہے وہ یہ ہے کہ گھوڑوں کو پالا جائے اللہ کی خاطر کہ اگر کبھی اللہ کے راستے میں استعمال کرنے کی ضرورت ہوئی تو ہم اس کو استعمال کریں گے تو تب اجر بھی ہے اس کے اندر اور قیامت تک اجر ہے. آج تک کوئی سوچیں گے اب گھوڑوں کی کیا ضرورت ہے اب تو گاڑیاں ہیں اب تو ایسی ہے لیکن آج بھی اگر کوئی پالتا ہے قیامت تک کے لیے خیر و برکت ہے اس میں تو آج بھی اس کو اسی طرح اجر ملے گا. یعنی ایک ایسی نیکی ہے جو کہ یعنی کوئی کسی زمانے میں بھی اس کو اویل کر سکتا ہے. اور جہاں تک گھوڑ دوڑ کا ہے ہمیں جب پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی مقابلے ہوئے تھے تو اگر ویسے ہی مقابلے کرائے جائیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے لیکن اگر اس کے اندر حرام چیزیں شامل کر دی جائیں تو پھر وہی چیز ظاہر ہے اس کے اندر جب جوا آ گیا تو وہ کوئی بھی کھیل ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایسے مقابلے کرنے کو ایسے نہیں کہا گیا کہ نہیں یہ تو صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ تو کوئی دنیاوی چیز ہو گئی یہ تو ایسی چیزیں ہو گئیں ایسے نہیں ہیں. جو چیز خیر کیا ان کے پھر دوڑ بھی کروائی گئی. تو بعض دفعہ اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں بعض دفعہ ہم ہر چیز کو پڑھ کے یہ بھائی حرام ہے اور یہ حلال ہے یہ حرام ہے ہر چیز کو حرام کی کیٹیگری کے اندر ڈال دیتے ہیں حالانکہ اگر گھڑ دوڑ بھی ہے یا انسانوں کی بھی ایون دوڑ لگوائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی تھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ ایسے کھیل کھیل رہے ہیں جس میں آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے آپ کا سٹیمنا بلڈ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بجائے یہ جو آج ہمارے ہاں زیادہ تر کھیل ہو گئے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے کھیلتے رہنا اور اس کے اندر نہ کوئی ذہنی کوئی اس کے اندر ایکسرسائز ہے نہ کوئی فزیکل ایکسرسائز ہے بس اور الٹا آپ کی آئی سائٹ ہی ویک ہوتی ہے بس کچھ بھی نہیں اس کے اندر ہاتھوں میں وہ پکڑے ہوئے ہیں اور اس سے ریموٹ سے کرتے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی ذہنی بھی نہیں ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس بڑھ رہی ہو تو وہ کھیل صرف ٹائم ویسٹیج ہیں. یہ کھیل بہتر ہیں کہ جس کے اندر جیسے اب بچے جم جاتے ہیں جم جو ان کے سکولوں میں جو جم ہوتے ہیں اس میں ان کو کھلایا جاتا ہے یا اور ایسی ان کی گیمز کھلائی جاتی ہیں جس میں بھاگ دوڑ ذرا ایکسرسائز اور ان کی ایک جسمانی ورزش ہو تو وہ جائز ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے تین چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو سکھانے کا حکم دیا؟ شازیہ ناصر آپ بتائیں گی.
السلام ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اپنے بچوں کو گھوڑ سواری تیراکی سکھاؤں اور تیسری چیز مجھے یاد نہیں آ رہی ہے کیا انہوں نے کہی, دو چیزیں یاد آ رہی ہیں.
آرچری, تیر انداز, تیر اندازی کہتے ہیں یا کیا, تیر کمان سے بھی کرنا ہوتا ہے نا, جزاک اللہ خیرن. وہ یہ تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی سوئمنگ ہے, ہارس رائڈنگ ہے, اور یہ آرچری ہے. اور اس کی بھی ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہو سکتی ہیں یہ چیزیں کہ ہم یہ سکھائیں بچوں کو. اور جیسے گھڑ سواری ہوگی تو پھر اس کے بعد کبھی گھوڑا بھی پال سکیں گے, اور گھڑ سواری نہیں آتے ہوئے تو گھوڑا کیسے پالیں گے. تو اس میں خیر اور برکت رکھ دی گئی ہے, اس لیے اگر کوئی کبھی اس چیز کو کر سکتا ہو تو ضرور کرے کہ یعنی گھوڑا ضرور پالے. جہاں پہ اور چیزوں کے پیٹس کا شوق ہوتا ہے بچوں کو, تو وہاں پہ ان کو یہ بتائیں کہ اگر اس کو ایز پیٹ رکھا جائے, اس کو ایز اس کو پالا جائے, تو یہ کتنا اس کے اندر اسلام نے ثواب رکھا ہے, اور کسی پیٹ کو رکھنے کا ثواب نہیں ہے. تو اس طرف ذرا تھوڑی سی بچوں کی ہم توجہ کرائیں. وہ کہ ہم نہیں رکھ سکتے اپنے گھروں میں, مگر جسٹ ایک انفارمیشن کے لیے, تو کہ کبھی موقع ملے تو پھر وہ اس کو ضرور دیکھیں اور اس کا سوچیں. انشاءاللہ تعالی باقی ہم پھر کلاس کے بعد کر لیں گے. انشاءاللہ کلاس کا ٹائم ہو گیا, انشاءاللہ تعالی پھر ہم نیکسٹ ٹائم باقی کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.